بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. ایک درخواست تو یہ کرنی ہے کہ جو حضرات چل پھر رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ تشریف رکھیں. صبح کا یہ مبارک وقت اللہ پاک نے اپنے کرم سے دین کی مجلس میں پہنچایا، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا کرم ہے. کوئی بھی عمل خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر وجود میں نہیں آتا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اس وقت کی قدر کرنی ہے. جو بھائی چل پھر رہے ہیں ان سے درخواست سے تشریف لے آئیں، اور یہاں بیٹھنے والا مجمع اس کی نیت کرے کہ انشاءاللہ جاگ کر سنیں گے. اس لیے کہ فرمایا کہ جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، اور جو سووت ہے وہ کھووت ہے. دنیا جس کی قیمت خدا کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، وہ بھی غفلت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی. تو پھر دین جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، وہ کیسے غفلت کے ساتھ حاصل ہوگی؟ اس لیے ہم سب نیت کریں، بلکہ نیت بنائیں کہ انشاءاللہ دین کی بات کو جاگ کر سنیں گے. نیند کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے، نیند کا آنا نعمت ہے. لوگ نیند لانے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، کب بھی نیند نہیں آتی، اور یہاں بغیر خرچے کی نیند آتی ہے. لیکن اس وقت نیند سے کہیں کہ بھائی تھوڑی دیر کے بعد، عمل کے بعد، اس وقت تو جاگ کر سننا ہے. تو وہ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جاگ کر سنیں گے. کون کون نیت کرتا ہے جاگ کر سنیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول. اچھا کوئی بہادر ایسا ہے جو کہے میں سو کر سنوں گا؟ نہیں، ماشاءاللہ سب جاگ کر سنیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، ہمیں بھی قبول فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کل صبح سے ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد سے یہ اجتماع شروع ہوا، اور آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اس اجتماع کی آخری مجلس ہوگی. ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی کہنے والا یہاں پر آتا ہے، اور بات کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں. ماشاءاللہ بات کہنے والے بدلتے رہیں گے، لیکن بات ایک ہی ہوگی. لیکن جیسے دنیا میں مختلف مساجد ہیں، اور ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے، پانچ وقت اذان ہوتی ہے، اذان دینے والے مختلف ہوتے ہیں، لیکن بات ایک ہی کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. تو بات ایک ہی ہے، کہنے والے مختلف ہیں، ہر آنے والا ایک ہی بات کہہ رہا ہے. ہماری اور آپ کی اور ساری دنیا میں انسانوں، جتنے انسان بستے ہیں، ان سب کی کامیابی اللہ پاک نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. دنیا میں کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا بغیر دین کے، دنیا میں کوئی کامیاب بغیر دین کے نہیں ہو سکتا. مال اگر دین کے ساتھ ہو تو نعمت ہے، عہدہ اگر دین کے ساتھ ہو تو نعمت ہے، صحت اگر دین کے ساتھ ہو تو نعمت ہے، دنیا کے سارے اسباب اگر دین کے ساتھ ہوں تو یہ سارے اسباب نعمت ہیں. اور اگر دنیا کے سارے اسباب بے دینی کے ساتھ ہوں تو یہ زحمت ہے. معلوم یہ ہوا کہ دین اصل ہے. اب دنیا میں جو انسان، دنیا کے جس حصے میں دنیا آخرت کی کامیابی چاہتا ہو، اس کو دین پر چلنا پڑے گا. بغیر دین کے کوئی کامیاب نہیں ہوگا. کسی کا مال اس کو دین بغیر دین کے کامیاب نہیں کر سکتا، کسی کا عہدہ اس کو بغیر دین کے کامیاب نہیں کر سکتا، کسی کی کرسی اس کو بغیر دین کے کامیاب نہیں کر سکتی. دین زندگی میں ہوگا اور بے دینی کے ساتھ یہ سارے اسباب مل کر کامیابی نہیں دلا سکتے. یہ بنیادی بات ہے. یہاں اجتماع پہ بلا کر یہ بات بتائی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں ہے. دنیا کے سارے اسباب بغیر دین کے کامیابی نہیں دلا سکیں گے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بلکہ تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں, مشکلات ہی مشکلات ہیں. بے دینی کے ساتھ جتنے زیادہ اسباب ہوں گے اتنی زیادہ الجھنیں ہوں گی. اب دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کیا ہے, دین کسے کہتے ہیں. فرمایا کہ اس زمین اور آسمان کے خالق اور اس زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں, یہ دنیا کا پورا گورکھ دھندا یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. اللہ پاک اس کے خالق اور مالک ہیں. اس درمیان میں ہم اور آپ یعنی حضرت انسان, اس کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. ہمارے بھی خالق اور مالک اللہ ہے. اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ ایسے خالق ہیں کہ جب سے انہوں نے اس دنیا کو بنایا ہے, اس زمین و آسمان کو بنایا ہے, ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے کے لیے دنیا کے کسی ذرے سے بھی ان کا تصرف اور ان کا کنٹرول ختم نہیں ہوا. ہر آن ہر گھڑی دنیا کے تمام کے تمام زمین اور آسمان کے نظام پر اللہ ہی کا کنٹرول ہے. وہ ایسے خالق ہے. دنیا میں کوئی چیز وہ آتا ہے, مثلا کسی آدمی نے بندوق بنائی, ریوالور بنانے کے بعد اس ریوالور پر سے اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. جو بنانے والا ہے ریوالور کا, وہی ریوالور اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. بنانے کے بعد اس کا کنٹرول ختم. اللہ پاک ایسے خالق اور مالک ہیں, ایسے بنانے والے ہیں, ایسی قدرت والے ہیں, ایسی طاقت والے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر, ایک لمحے کے لیے بھی ایک ذرے پر سے ان کا کنٹرول نہیں ہٹا. اس زمین و آسمان کے درمیان زمین کے کسی پیڑ سے کوئی پتا نہیں گرتا جو اس کے حکم سے نہ گرتا ہو اور اس کے علم میں نہ ہوتا ہو. ہماری پلک جھپکنے پر اس کا کنٹرول ہے. ایک پلک جھپکنے پر کنٹرول ہے. ہمارے اندر بھی جو سانس آ رہی ہے اور باہر جا رہی ہے اس پر بھی اس کا کنٹرول ہے. ہم اپنی قوت سے, اپنی طاقت سے نہ سانس باہر لے سکتے ہیں نہ اندر لے سکتے ہیں, اسی کا کنٹرول ہے. ایسے وہ خالق اور مالک ہے. بھائی جاگ رہے ہیں نا, جاگ رہے ہیں نا سارے حضرات, یا سو رہے ہیں؟ سونا نہیں ہے, انشاءاللہ کہیں سونا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کالونیز کے اندر رات کو پہرا دینے کے لیے چوکی دار متعین کیے جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو وہ چوکی دار کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی ہوتا ہے. وہ چوکی دار رات کے اندھیرے میں زمین پر ڈنڈا مارتا ہے اور کہتا ہے جاگتے رہو. کیا کہتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں سب سو رہا ہے, اندھیرا ہے, اور چوکی دار کیا کہتا ہے؟ ڈنڈا مارتا ہے زمین پر, کہتا ہے جاگتے رہو, جاگتے رہو, جاگتے رہو. اب کوئی مجھے سمجھدار آدمی اس سے پوچھے کہ بھائی چوکی دار صاحب, رات کے اندھیرے میں سب لوگ سو رہے ہیں, میٹھی نیند لے رہے ہیں, آپ کیوں لوگوں کی نیند ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ تو وہ چوکی دار کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کسی کو جگانے کے لیے, کسی کی نیند خراب کرنے کے لیے یہ آواز نہیں لگا رہا ہوں. آواز میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ آواز لگانا چھوڑ دی جاگتے رہو. کیا آواز ذرا بتائیں زور سے, ذرا زور سے تو بتائیں, جاگتے رہو. اگر یہ آواز لگانا چھوڑ دی تو یہ نیند مجھے بھی اپنی آغوش میں لے لے گی. اور اگر میں سو گیا, جو محافظ ہے جب میں سو گیا, اس لیے اصول یہ ہے جب کار چل رہی ہے نا کار تو ڈرائیور کے برابر میں وہ آدمی بیٹھے جو جاگ رہا ہو, کیونکہ اگر یہ برابر والا سویا تو ڈرائیور کو بھی نیند آئے گی. نیند متعدی ہے, ایک دوسرے پہ اثر کرتی ہے. تو اس چوکی دار نے کیا جواب دیا, اس نے کہا کہ اگر میں نے یہ آواز لگانا چھوڑ دی جاگتے رہو تو پھر یہ نیند مجھ کو بھی اپنی آغوش میں لے لے گی, اور اگر میں سو گیا تو پھر اس کالونی میں جتنے لوگ رہتے ہیں نہ ان کی جان محفوظ ہے نہ ان کا مال محفوظ ہے, ہر چیز غیر محفوظ ہے. اس لیے میں آواز لگا رہا ہوں جاگتے رہو. کیا کرو بولو, جاگتے رہو. ہم اور آپ دنیا کے انسانوں کو جگانے کے لیے آئے ہیں. کائے کے لیے آئے بولو, کائے کے لیے آئے ہیں, جگانے کے لیے. ارے جو جگانے کے لیے آئے وہ خود سو جائے تو پھر کام کیسے چلے گا, دنیا کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا. ہم اور آپ اگر سو گئے تو پھر ساری دنیا کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے جاگنا ہے اور جگانا ہے. کیا کرنا ہے بولو, تو یہاں بیٹھ کر جاگنا بھی ہے اور جگانا بھی ہے. دوسرے پر میں ہم نے ایک بزرگ سے پوچھا ہمیں کچھ نصیحت کیجئے, ہم اس دعوت کے کام میں چل رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجئے. انہوں نے فوراً بغیر سوچے اور بغیر توقف کے کیا فرمایا, اس کام میں لگے رہو. کیا کہا, اس کام میں لگے رہو. اس کام میں لگے رہو, یہی نصیحت ہے. پھر فرمایا, اس کام میں لگنا آسان ہے, لگے رہنا مشکل ہے. کیا فرمایا, اور لگے رہنا مشکل ہے. پھر فرمایا, اس کام میں لگانا آسان ہے, لگائے رکھنا مشکل ہے. پھر فرمایا, جو لگانے کی محنت کرے گا وہ خود بھی لگا رہے گا, اور جو دوسروں کو لگانے کی محنت چھوڑ دے گا وہ خود بھی آگے پیچھے ہو جائے گا. تو جو دوسرے کو جگانے کی فکر کرے گا وہ خود بھی جاگے گا, اور جو دوسرے کو جگانے کی فکر میں نہیں لگے گا وہ خود بھی سوئے گا, اور جو سوئے گا وہ کھوئے گا. اور ہمارے مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا, وہ بیان فرماتے تھے فجر کی نماز کے بعد, تو فرماتے تھے, جاگنا ہے جاگ لے اخلاق کے سائے تلے, جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, عمر عمر سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. تو نیت کر لیں پھر دوبارہ سے, جاگ کر سنیں گے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, جگاتے بھی رہیں, آس پاس ذرا دیکھتے رہیں, نیند کسی کو اپنی آغوش میں نہ لے لیں. دیکھیے ہمارے بزرگوار کرسی پر بڑے خلوص کے ساتھ سو رہے ہیں, جگہ دیجیے, کوئی بات نہیں, نیند آ گئی کوئی بات نہیں, لیکن جاگ کر سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے. میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ خالق کائنات جس نے زمین اور آسمان کو بنایا, چاند اور سورج کو بنایا, ستاروں کو بنایا, کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا, زمین آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کو بنایا, وہ ان کا اکیلا تنہا خالق ہے اور مالک ہے. اور وہ ایسا خالق اور مالک ہے کہ جب سے دنیا بنائی ہے ایک ذرے پر, ایک سیکنڈ, ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کا کنٹرول نہ ہو, اس کا تصرف اس کے حکم سے زمین پر پتا گرتا ہے, اس کے علم میں ہوتا ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے امر سے ہوتا ہے. اس اللہ پاک نے, اس خالق اور مالک نے ہمیں اور آپ کو, دنیا میں بسنے والے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے اس کو دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہم کو دیا ہے اس کو دین کہتے ہیں. دین, زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے متعین کیا ہے, اس کا نام ہے دین. دین. اللہ پاک نے وہ مبارک طریقہ ہمیں اور آپ کو پسند کر کر دیا ہے, پسند کر کے دیا ہے, اور اس کے بغیر نہ دنیا میں کوئی کامیاب ہوگا اور نہ موت کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے اس میں کامیاب ہوگا. دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے اللہ پاک نے مبارک طریقہ دین دیا ہے. عام طور پر ذہنوں میں یہ بات ہے کہ دین پر چلیں گے تو موت کے بعد فائدہ ہوگا اور بے دین کا موت پر نقصان ہوگا, جب مریں گے تو دیکھ لیں گے, جب مریں گے تو دیکھ لیں گے. یہ غلط بات ہے. اور بھیا دین کا فائدہ بھی دنیا ہی میں ہوگا اور بے دینی کا نقصان کہ دنیا ہی میں ہوگا. دین پر چلنے کا ادنا درجے کا فائدہ, ادنا درجے کا فائدہ جس کی شروعات دنیا ہی میں ہوگی. وہ کہتے ہیں اللہ پاک اس دینی زندگی کی برکت سے, اس دینی زندگی کی برکت سے سب سے ادنا درجے کا جو انعام عطا فرمائیں گے وہ اندر کا چین اور سکون عطا فرمائیں گے. اچھا اندر کا چین اور سکون وہ سمجھایا نہیں جائے گا, وہ تو محسوس کیا جائے گا. دنیا میں بعض چیزیں دکھائی نہیں جا سکتی, کبھی جنت کو دکھا سکتے ہیں؟ جنت سمجھائی جائے گی. جہنم کو دکھا سکتے ہیں؟ وہ سمجھائی جائے گی. اچھا اللہ کو دکھا سکتے ہیں؟ وہ بھی سمجھائی جائے گی. وہ اندر کا چین اور سکون کہ وہ محسوس کیا جائے گا, ایسی چیز ہے. دنیا میں کسی مارکیٹ میں کسی بازار میں کسی قیمت پر چین اور سکون نہیں ملتا. دولت سے آپ مکان بنا سکتے ہیں, اس مکان میں آرام اور راحت کے نہیں خرید سکتے. پیسے سے آپ دلہ کا گدا خرید سکتے ہیں لیکن نیند کے نہیں خرید سکتے. دنیا کے سارے اسباب سے آپ عزت نہیں خرید سکتے. اس لیے فرمایا کہ دینی زندگی پر, دین پر چلنے کا ادنا درجے کا فائدہ جو دنیا میں ہوگا وہ اللہ پاک اندر کا چین اور سکون عطا فرمائیں گے. ادنا درجے کا فائدہ ہے یہ. جھوپڑے میں ہوں گے امن اور سکون اور چین سے رہیں گے, آرام سے رہیں گے. اور یہ کامیابی, کہ کامیابی رکے گی نہیں, یہ آگے بڑھے گی. وہ کہتے ہیں اپنے دل میں چین اور سکون دیں گے اور دوسروں کے دلوں میں محبت ڈالیں گے. کیا ڈالیں گے؟ محبت. دلوں میں محبت قائم کی جاتی ہے کس پر؟ کہ دین پر. اور محبت ڈال کے کہ زندگی کو آسان کر دیا جاتا ہے, محبوبیت ڈالی جاتی ہے. آپ دیکھو جتنے اللہ والے لوگ ہیں نا ان کی دلوں میں محبتیں ہوتی ہیں. کوئی اللہ والے کہیں جاتے ہیں ہزاروں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, محبت کرتے ہیں, مسافہ کرنا سعادت سمجھتے ہیں, ان سے دعائیں لینا اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں. کیوں؟ کہ دلوں میں محبت ڈالی گئی ہے. کس لیے؟ کہ ان کی زندگی کی وجہ سے, کہ ان کی زندگی میں وہ مبارک طریقہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے, جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اندر کا چین دیں گے اسی راستے سے اور دوسروں کے دلوں میں محبت ڈالیں گے اسی راستے سے. اور فرمایا کہ یہ کامیابی یہاں نہیں ٹھہرے گی کہ آگے بڑھے گی. پھر اللہ پاک نے جو کچھ بھی جس کو کم یا زیادہ اسباب دیے ہیں اللہ پاک اسباب کی برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. اسباب کی برکت ملے گی کس کو؟ کہ دین والوں کو. تھوڑے تھوڑے اسباب ہوں گے اللہ پاک اس میں برکت دے دیں گے, کوئی کام نہیں رکے گا, اللہ پاک سب ضرورتوں کو پوری کریں گے برکتوں کے ساتھ. اور پھر فرمایا کہ یہ کامیابی اور آگے بڑھے گی. پھر اللہ پاک دعا کا راستہ کھولیں گے, دین والوں پر دعا کا راستہ کھلتا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام بنا دیں گے. دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا وہ سبب ہے جہاں پر دنیا کے سارے اسباب کی قوت ختم ہوتی ہے وہاں سے دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اللہ پاک دین والوں کو یوں کامیاب کریں گے, اپنے اندر میں چین اور سکون دیں گے اور دوسروں کے دلوں میں محبت ڈالیں گے اور اسباب کی برکتیں دیں گے اور دعا کی قبولیت دیں گے. پھر ایک دن وہ آئے گا, ہم اور آپ دنیا سے جائیں گے, رخصت ہوں گے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے, موت آئے گی. آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے سب دنیا سے چلے گئے. ہم جن علاقوں میں, جن محلوں میں, جن گلیوں میں, جن شہروں میں رہتے ہیں, آج سے 100 سال پہلے ہم نہیں تھے وہاں, کوئی اور تھا, وہ بھی آئے تھے اور آگے چلے گئے. آئندہ 50 سال کے بعد ہم میں سے بہت سے نہیں ہوں گے, ہم بھی چلے جائیں گے. جو آیا ہے اس کو جانا ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے مال والے, ملک والے, عہدے والے, عزت والے, طاقت والے, حکومت والے سب آئے, سب چلے گئے, کوئی نہیں بچا, ہم بھی نہیں بچیں گے. پھر اللہ پاک ان دین والوں کو موت دے کر کیونکہ کامیابیوں کی موسلادھار بارش کر دیں گے, جنت دیں گے, خدا کا مہمان خانہ ہے. اس کی نعمتیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا, موسلادھار بارش موت پر ہوگی. دین والوں کی زندگی پر ان کی کامیابی کی انتہا ہے. اور اگر دین کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو اس کا نقصان بھی یہیں دنیا سے شروع ہو جائے گا کہ ادنا درجے کا عذاب, ادنا درجے کی پریشانی جو بے دینی پر آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اندر کا چین اور سکون نکال دیں گے. اسباب میں رکھتے ہوئے پریشان کر دیں گے, سبب ہوں گے پریشان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کو چھین لیں, بلکہ اسباب میں پریشان کر دیں گے. وہ اسباب جو راحت کے ہوتے ہیں, چین کے ہوتے ہیں, سکون کے ہوتے ہیں, ان اسباب سے چین و سکون نکال لیا جائے گا اور بے چینی ڈال دی جائے گی, دلوں میں بے چینیاں ڈالیں گے, حالات کو بگاڑ دیں گے. اللہ پاک نے قرآن میں جو قصے بیان کیے ہیں پہلی قوموں کے, افراد کے اور مجموعوں کے اور قوموں کے, وہ ہماری عبرت کے لیے ہیں. نمرود بادشاہ ہے, بادشاہ اور نمرودی طاقت ہے, مائی آرڈر مائی شپ, فوج ہے, حکومت ہے, سارا نظام ہے, زندگی صحیح نہیں ہے, زندگی میں گڑ رہا ہے, راستہ دوسرا اختیار کیا ہے ناکامی والا, حکموں کو توڑا ہے. تو اب اس سارے اسباب میں نمرود کو پریشان کرنے کے لیے ظاہر میں تو کوئی بڑی طاقت نمرودی رہنی چاہیے اللہ پاک کو, لیکن اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں کبھی کبھی, ہم کو پہچانو ہم کون ہیں, ہم ہیں اصل. اللہ پاک نے اس نمرود کو, نمرودی طاقت کو توڑنے کے لیے, اس کو پریشان کرنے کے لیے کسی بڑے نمرود کا استعمال نہیں کیا ہے, بلکہ اس کے مقابلے میں ایک حقیر مخلوق, حقیر مخلوق, مچھر. جاگ رہے ہیں نبی, کیا استعمال کیا ہے؟ مچھر. اور میں وہ بھی لنگڑا, مچھر وہ بھی لنگڑا, اور ناک کے راستے سے, اور کہاں گھسا دیا, کہاں گھسا دیا بھائی, بھائی بولو نا, ہاں لو یہاں گھسا دیا. اب اس زمانے کے سارے طبا اور حکما علاج کے لیے جمع ہو گئے, کیا علاج ہو؟ اور وہ مچھر جب ہلتا دماغ کے اندر تو تکلیف ہوتی, اور وہ اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ برداشت نہیں ہوتی. سارے علاج فیل ہو گئے. اب ایک جو علاج تجویز ہوا وہ سننے کا ہے. وہ نمرود جس کے سر پر تاج ہونا چاہیے تھا, کیا ہونا چاہیے تھا؟ تاج, اس میں ہیرے موتی جواہرات ڈائمنڈ بادشاہوں کے تاج ہوتے نا. وہ علاج یہ تجویز ہوا اس نمرود کے سر پر جوتے مارے جائیں. کیا مارے جائیں؟ کیا مارے جائیں بولو؟ جوتے مارے. اس کی چوٹ سے وہ مچھر نکل جائے گا. تو نمرود کی بادشاہت نہیں چھینی اور تخت بھی نہیں چھینا, تو بادشاہت میں رکھ کر اور تخت پہ بٹھا کر کیا پڑھوائے؟ ارے زور سے بولو, جوتے پڑھوائے. دیکھو یہ ناکامی کی شکلیں ہیں کہ اسباب کے ہوتے ہوئے اگر زندگی غلط ہوگی تو یوں پریشان کر دیں گے. جن اسباب سے عزت ملنی چاہیے اس میں ذلت ڈال دیں گے. وہ اللہ ہیں, مالک ہیں, خالق ہیں, انہی کا حکم چلتا ہے. زمین و آسمان کے وہی مالک ہیں, کسی کا امر نہیں چلے گا, انہی کا چلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بے دینی کی زندگی پر اللہ پاک جو ناکامی شروع کریں گے وہ اندر کا چین اور سکون نکال لیں گے, چھین لیں گے, اسباب کے ہوتے ہوئے پریشان کر لیں گے. نمرود, فرعون, شداد, نمرود, یہ سارے واقعات جو ہیں یہ ان کو ان کے اسباب کے ساتھ پریشان کر دیا ہے. پھر فرمایا کہ یہ ناکامی یہاں نہیں ٹھہرے گی, فرمایا یہ ناکامی اور آگے بڑھے گی. دلوں کا چین چھین لیا گیا ہے اور آپس میں عداوتیں دشمنیاں ڈال دی گئی ہیں. ہاں بھائی بھائی کا دشمن ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے, باپ اور بیٹا آپس میں لڑائی ہے, میاں اور بیوی آپس میں لڑائی ہے, گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے. کیا بنا ہوا ہے؟ جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے. عداوت ڈالی, عداوت دشمنیاں. دنیا کے واقعات بتاتے ہیں کہ دشمنیاں کیسے قائم کی جاتی ہیں, دلوں میں عداوتیں کیسے قائم کی جاتی ہیں. بھری عدالت میں, کورٹ میں, میجسٹریٹ کے سامنے کس نے؟ ایک بیٹے نے باپ کے گولی مار دی. بیٹے نے کس کے؟ باپ کے. کیوں؟ کہ دشمنیاں قائم ہو گئی. فرمایا اپنے اندر کا چین اور سکون نکال لیں گے اور دوسروں کے دلوں میں عداوت ڈال دیں گے. اور فرمایا اسباب کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی. کیا اٹھا جائیں گی؟ برکتیں. کماتے کماتے بوڑھے ہو جائیں گے, کمر ٹیڑھی ہو جائے گی, بال سفید ہو جائیں گے, پھر بھی پورا نہیں ہوگا. گھر کا ہر فرد کمائے گا, گھر کا ہر فرد کمائے گا, لیکن پورا نہیں ہوگا. یہ بے برکتیاں آ گئی ہیں. اور پھر فرمایا وہ دعا جو ہتھیار ہے اس کی قوت سلب کر لی جائے گی. اور پھر آخر میں موت آئے گی, کل نفس زائقۃ الموت. یہ بے دینی کی زندگی پر مصیبتوں اور مشکلات کی موسلادھار بارش ہوگی موت پر. اور جہنم ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ موت کے بعد بس صرف دو ٹھکانے ہیں. کیا دو؟ یہ تو جنت ہے یا جہنم ہے, یہ جنت ہے یا جہنم ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں, زندگی گزارنے کا جو مبارک طریقہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے اس کا نام ہے دین اسلام. کیا نام ہے؟ اس کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوگا. جو دھوکہ ہے وہ دھوکہ یہ ہے کہ موت پر ناکامی شروع ہوگی بے دینی کی, جب موت آئے گی دیکھ لیں گے. لیکن نہیں میرے بھائی دوستو بزرگو, اس دھوکے سے نکالنا ہے. یہ دعوت کی محنت, یہ تبلیغ کی محنت, یہ جماعتوں کی نقل و حرکت, یہ اجتماع کا ہونا, یہ میرے دوستو اس لیے ہے کہ ہم دھوکوں سے نکلیں. کیسے نکلیں؟ دھوکوں سے نکلیں. ہاں, اور زندگی تیزی سے جس رخ کی طرف جا رہی ہے میرے دوستو, اس رخ کو اپنے آپ کو اس رخ پر لے آئے, ہمارا رخ صحیح ہو جائے. ہم میں سے ہر ایک جب سے دنیا میں آیا ہے اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے, اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر کسی کہ 10 سال گزر گئے اس زندگی میں, تو وہ 10 سال اس زندگی سے دور اور 10 سال موت کے قریب چلا گیا. کسی کے 20 سال اگر گزر گئے, تو وہ 20 سال اس زندگی سے دور اور 20 سال موت کے قریب چلا گیا. جس دن سے ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں, موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہمارا رخ صحیح ہو جائے, ہم اپنی آخرت کو موت کو بھول کر زندگی نہ گزارے. اگر موت کو بھول کر زندگی گزاری تو پھر میرے بھائی دوستو بزرگو, زندگی کا ہر عمل کہ وہ غلط ہوگا, آنکھ کا دیکھنا غلط ہوگا, زبان کا بولنا غلط ہوگا, پیروں کا چلنا غلط ہوگا, ہاتھوں کا استعمال غلط ہوگا, سوچ غلط ہوگی, ہر چیز غلط ہوگی. بلکہ ہم کو ہمارے دین میں وہ اعمال بتائے گئے ہیں اور ان اعمال کی ترغیب دی گئی ہے کہ جس سے آخرت یاد رہے اور موت یاد رہے. اس لیے کیا فرمایا؟ اس لیے فرمایا قبرستان جایا کرو. موت یاد آئے گی. مردوں کو غسل دیا کرو, موت یاد آئے گی. بیماروں کی عیادت کیا کرو, یہ موت یاد آئے گی. یہ وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال میں لگنے سے کہ موت یاد آئے گی. اور فرمایا تعلیم دی گئی ہمارے دین میں کہ جب صبح کو سو کر اٹھے تو کیا کہیں؟ کہ اللہ سے مانگیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے موت دی, زندگی دے دی. نیند تو آدھی موت ہے. والیہ النشور, اور ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سب سے پہلے اٹھنے کے بعد یاد دلایا ہے تم یہاں تھے نہیں, تم یہاں رہو گے نہیں. موت آئے. اسی میں لو فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے, عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت کو, اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. کیا مطلب؟ انتہائی نادان, بھولا, بے وقوف ہے جو اپنی موت کو بھول کر زندگی گزارے. اس زندگی کو بھول جائے جس زندگی کی طرف روز بڑھ رہا ہے, روز بڑھ رہا ہے. اور میرے دوستو بزرگو, اس دنیا میں اور موت کے بعد آنے والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, اس زندگی میں دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے دین دیا ہے. اس لیے دین کو سیکھنا ہے. دین کو ذرا زور سے بولے بھائی, سونے والے ذرا بولے. دین کو سیکھنا ہے, اس کو سیکھتے ہوئے اس پر چلنا ہے. اور دین کو سیکھتے ہوئے اس پر چلتے ہوئے اس دین کو پوری دنیا میں لے کر پھرنا ہے. کیا کرنا بولو؟ کیونکہ دین وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. زندگی گزارنے کا یہ مبارک طریقہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس دین کی ابتدا ہوئی کب؟ آدم علیہ السلام پر. دنیا کا پہلا انسان, پہلا نبی, اس کی ابتدا وہاں ہوئی اور انتہا کہاں ہوئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن سے آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا کامل کر دیا نعمت کو مکمل کر دیا کامل کر دیا دین نعمت ہے دین نعمت ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ دین کے بغیر نہ دنیا نہ آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی یہ بات میرے دوستوں بزرگوں اس محنت کے ذریعے سمجھائی جائے دین کے پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں پانچ دین کے پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں سب سے پہلے ایمانیات ہے لا الہ الا اللہ چنانچہ ہر نبی ایمان کا کلمہ لے کر آئے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اس زمین و آسمان کا ایک مالک ہے اسی کے ہاتھ میں نفع ہے اسی کے ہاتھ میں نقصان ہے اسی کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے دنیا اور دنیا کے سارے اسباب کے خزانے اسی کے پاس ہیں اسی کے پاس ان کی چابی ہے آسمانوں میں کسی کی موت کا فیصلہ اگر ہوگا تو زمین کی کوئی طاقت اس کو موت سے نہیں بچا سکے گی آسمانوں میں کسی کی ذلت کا فیصلہ ہوگا تو زمین کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دلوا سکے گی لا الہ الا اللہ نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے رات و دن کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے وہ رات کو بڑا کر دیتے ہیں اور کبھی دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں کبھی رات کو چھوٹی کر دیتے ہیں اور دن کو بڑی کر دیتے ہیں وہ عزت کے نقشوں میں ذلت نکالتے ہیں اور ذلت کے نقشوں میں عزت نکالتے ہیں وہ جس کو چاہیں عزت دیں وہ جس کو چاہیں ذلیل کریں وہ کسی کو زمین سے اٹھا کر عرش پہ لے جائیں اور کسی کو عرش سے اٹھا کر زمین پر پڑا دیں لا الہ الا اللہ یہ ایمان کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں یہ میرے دوستو بزرگوں ہمارے دین کا ایک شعبہ ایمانیات جو جڑ کی طرح ہے اس یقین کو بنانا ہے اس یقین کو سیکھنا ہے تاکہ پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے ایمانیات دوسرا بڑا شعبہ دین کا وہ ہے عبادت کیا ہے عبادت اس لیے کیا فرمایا اللہ پاک کیا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے کیا کے لیے بھیجا ہے عبادت کے لیے عبادت کے لیے بھیجا ہے تخلیق انسانیت کا مقصد ہی عبادت ہے کہ اس زمین پر صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اللہ پاک نے عبادت کی شکلوں میں سب سے اعلی شکل عبادت کی جو ہم کو عطا فرمائی ہے وہ پنج وقتہ نماز ہے کیا ہے بولو پنج وقتہ نماز ہے نماز پوری اسلامی زندگی کا پوری دینی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے نماز کے بغیر آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے بغیر آنکھ کا آدمی دیکھا ہوگا بغیر ناک کا آدمی دیکھا ہوگا بغیر ہاتھوں کا آدمی دیکھا ہوگا بغیر پیروں کا آدمی دیکھا ہوگا اللہ اکبر ہم ایک مرتبہ اپنے ہاں وہاں دہلی میں ایک جماعت میں گئے تین دن میں جاگ رہے نا سب جاگ رہے نا تین دن میں تو ہمارے ایک دوست ہم سے کہنے لگے چلیے آج آپ سے آپ کو ایک خصوصی ملاقات میں لے چلتے جب جماعت میں جاتے ہیں نا آپ سب لوگ بھی گئے ہوں گے جماعت میں جب جائیں گے تو معلوم ہوگا جو جا چکے ان کو معلوم ہے جو اب تک جماعت میں نہیں گئے وہ اب نیت کر لیں انشاءاللہ جماعت میں جائیں گے کون کون نیت کرتا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک کو قبول فرمائے جماعت میں جائیں گے آپ کو عمومی گشت کرنا ہوگا روزانہ مسجد کے ماحول میں ہر ایمان والے سے ملاقات کرو بستی کے خواص سے ملاقات کرو، خصوصی ملاقاتیں کرو. جب مسجد میں تعلیم ہو تو دو دو ساتھی جا کر باہر سے ایمان والوں کو مسجد میں لاؤ، تعلیم چھوڑو. گھر جا کر، گھر گھر جا کر خوشامد کرو، اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت کرو. جو نام دے دیں ان کی وصولی ابھی کرو، بستر وصول کرو. اکش کرنے پڑیں گے. وہ مجھ سے وہ کہنے لگے چلیے آپ کو ایک خصوصی ملاقات کراتے ہیں. چلیے وہ ہم کو اپنے گھر میں لے گئے. کہاں لے گئے؟ گھر میں. گھر میں لے جانے کے بعد گھر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا سہن میں. تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ذرا اور اندر چلنا ہے. اندر چلے گئے. اندر جانے کے بعد ایک پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پہ ایک انسانی جسم تھا زندہ، اور وہ لیٹا ہوا تھا ایسے، آنکھ کھلی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں تھے اور دونوں پیر نہیں تھے. نہ دونوں ہاتھ ہیں نہ دونوں پیر ہیں. مجھے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. کیا کہا؟ یہ میرا بیٹا ہے. یہ پیدائش ہی ایسا ہے، نہ اس کے دو ہاتھ ہیں نہ اس کے دو پیر ہیں، اور یہ بولتا بھی نہیں ہے اور یہ سنتا بھی نہیں ہے، خالی دیکھتا ہے. جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ خاص اشارہ کرتا ہے، ہم اس کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں. اور جب اس کو استنجا کا تقاضا ہوتا ہے تو یہ خاص اشارہ کرتا ہے، ہم اس کو استنجا کرا دیتے ہیں. ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، خالی دیکھتا ہے، اشارہ کرتا ہے. اور اس کی عمر 20 سال یا 21 سال کی ہو گئی ہے. یہ میرا بیٹا ہے، 21 سال سے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی قدرت. کہو الحمدللہ اللہ نے ہاتھ دے رکھے ہیں، اللہ نے پیر دے رکھے ہیں، دیکھنے کے لیے دے رکھا ہے، سننے کے لیے کان دے رکھے ہیں. کتنی خدا کی نعمتیں، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے ہیں، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کیا فرمایا، جب آدمی رات کو سوتا ہے اور صبح صحیح سالم اٹھتا ہے، اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، اس کے پیر کام کر رہے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، تو ہر 360 جسم، 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، 1 2 3 4 5 یہ 360 جوڑ، 360 صحیح ہے صبح بوٹ ہے، تو ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے. کیا ہے بولو؟ ایک صدقہ ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے اندر ہمت ہے جو روزانہ 360 صدقے دے گا؟ یا تو کھانے کو پیٹ میں روٹی نہیں ہے. وہ فرمایا چاشت کی نماز، 2 رکعت چاشت پڑھ لیا کرو. کیا پڑھ لیا کرو؟ کیا پڑھ لیا کرو؟ ارے چاشت کو جانتے بھی نہیں ہے. چاشت کو کیا؟ ایمان والے، ایمان والے مسلمان، یہ فجر کی نماز غائب ہے. کیا ہے بولو؟ محلے کے محلے سو رہے ہیں، محلے کے محلے سو رہے ہیں. وہ نماز جس کے بغیر میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں کوئی تصور نہیں ہے اسلامی زندگی کا، ایمانی زندگی کا، وہ نماز کا یہ حال ہے کہ اگر ہم دیکھیں صوبوں کے صوبے، ضلع کے ضلع بے نمازیوں سے بھرے ہوئے ہیں. پانچ فیصد نماز زندہ ہے، کہیں 10 فیصد نماز زندہ ہے، 90 فیصد بے نمازی ہے. جبکہ ہم کو دنیا میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور عبادت کی سب سے اعلی شان نماز بتائی گئی ہے، اور اس نماز کے لیے مسجد سے 5 وقت اعلان کیا گیا ہے، اعلان کروایا گیا ہے. کیا اعلان کروایا گیا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. فلاح قرآن میں کامیابی کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، فوز اور ایک فلاح. جہاں فوز استعمال ہوا ہے تو علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ فوز کے معنی ہے آخرت کی کامیابی، ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے. اور جہاں فلاح استعمال کیا گیا وہاں دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہے. آزان میں کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ ہر ایک سے کہا گیا ہے، بادشاہ ہوں، اس وقت تمہاری کامیابی دنیا آخرت کی تمہاری بادشاہ تمہارے تخت اور تمہارے تاج میں نہیں ہے, یہ اللہ کا امر پورا کرنے میں ہے. اے تاجروں, اے منڈیوں کے چلانے والوں, تمہاری کامیابی اس وقت ان منڈیوں میں نہیں ہے, خدا کا امر پورا کرنے میں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دینی زندگی کا دوسرا شعبہ میرے دوستو عبادت ہے. کیا ہے عبادت؟ عبادت ہے. اس لیے بار 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 ہماری زندگی میں دوستو عبادت کے نظام کو ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ موقع آتے ہیں, جیسے یہ مہینے, یہ ایام چل رہے ہیں. رجب کا مہینہ آج ختم ہوگا. کون سا مہینہ ختم ہوگا؟ قمری مہینہ. کیا رجب؟ آج 30 تاریخ اعلان ہوا ہے. کل سے انشاءاللہ پہلی شعبان شروع ہوگی. کیا ہوگی بولو؟ شعبان کا مہینہ شروع ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے میں دعا فرماتے تھے. کیا فرماتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب. آپ پڑھ لیجیے. وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے. کیا کر دے؟ رمضان تک پہنچا دے. کیا مطلب؟ رمضان تک پہنچنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں. پچھلے سال رمضان میں ایسے کتنے لوگ تھے, کتنے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ تراوی پڑھی, جنہوں نے ہمارے ساتھ افطار کیا, جنہوں نے ہمارے ساتھ سحری کی. اس سال وہ ہمارے ساتھ رمضان میں نہیں ہوں گے. ہمیں نہیں معلوم یہ رمضان کا مہینہ ہم پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. نہیں معلوم, نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. اگلے مہینے کیا, اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا. ابھی آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن ہوا تھا, اللہ پاک نے ایک بیماری مسلط کی تھی آسمان سے. کیسی بیماری تھی؟ ایک وہ تھا, کیا تھا؟ وائرس, جو نظر بھی نہیں آتا. نمرود کے لیے تو لنگڑا مچھر استعمال کیا تھا, اور آج کی دنیا کے سارے مادی نظام اور سپر پاورز کے لیے صرف ایک ایسا وائرس جو نظر نہیں آتا, اس کا خوف ڈال دیا دل میں. سب بند, آسمان پر اڑنے والے سب بند, زمین پر چلنے والے سب بند, دکانیں بند, بازار بند, فیکٹریاں بند, ہر چیز بند, ساری دنیا بند, لاک ڈاؤن. کیا بولو؟ کیا بولو زور زور سے؟ سونے والے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ سب بند. اور ایسی خطرناک بیماری کہ جو ظہر میں تھا وہ عصر میں گیا, جو عصر میں تھا وہ مغرب میں گیا, اور جو مغرب میں تھا وہ عشاء میں گیا. اللہ پاک نے آپ کھولنے کے لیے ایسے حالات لائے تھے. وہ تو ہم اور آپ جس امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جس کام کے لیے بھیجی گئی اس کام پر نہیں تھی. انہیں ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بات اس وقت بتانی تھی کہ تمہاری ساری مادی ترقی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایک وائرس جو نظر نہیں آتا اس کے مقابلے میں سب فیل ہے. یہ بتا رہا تھا ساری دنیا کے انسانوں کو, لیکن ہم اپنے کام پر نہیں تھے. کام پر کیا ہوتے, ہم تو عبادت پر بھی نہیں تھے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے میرے بھائی دوست بزرگوں یہ مہینے دیے, رجب کا, شعبان. اب شعبان کل سے شروع ہو جائے گا. ایک اللہ والے فرماتے ہیں رجب کا مہینہ جب دنیا میں بے انتہا گرمی ہو اور سورج تیزی کے ساتھ نکلا ہوا ہو اور گرمی ہو, تو اللہ پاک اپنے بندوں کو راحت دیتے ہیں. کیسے؟ پہلے ہلکے ہلکے ٹھنڈی ہوا چلاتے ہیں. کیا چلاتے ہیں؟ ہلکے ہلکے ٹھنڈی ہوا چلاتے ہیں. رجب کا مہینہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے چلنے کا مہینہ گزر گیا, ہمیں معلوم بھی نہیں ہوا کب آیا کب چلا گیا. اب کل سے شعبان شروع ہو جائے گا. کیا شروع ہوگا؟ شعبان. ہاں, وہ فرمایا یہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے, یہ ٹھنڈی ہوا کے بعد بادل آتے ہیں. کیا آتے ہیں بولو؟ بادل. ہاں, اور سورج کی تپش ختم ہو جاتی ہے اور سب کو راحت ملتی ہے. ان بادلوں سے سب کو راحت ملتی ہے. وہ ٹھنڈی ہوا چلی اور بادل آئے. اب یہ رمضان کہ اللہ تعالیٰ کی موسلا رحمت برسے گی. کیا برسے گی بولو؟ مسندار رحمت بخشے رمضان. اس لیے اللہ کے نبی رجب کے مہینے سے اہتمام فرما رہے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی برکت مانگی ہے؟ ایک دکانیں دو دکانیں ہو جائیں, ایک فیکٹری دو فیکٹریاں ہو جائیں, لکھ پتی سے کروڑ پتی ہو جائیں, ہے نا؟ رجب اور شعبان میں برکت جو مانگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیو دوستو بزرگوں, وہ اعمال کی برکت ہے. کیا بولو؟ اعمال کی برکت. زیادتی اعمال کی توفیق دے, تیری رضا والے اعمال میں لگے, تیری بتائی ہوئی مبارک زندگی کے بارے میں لگے, دین کو سیکھیں, اس پر چلیں اور اس کی دعوت دیں. رمضان کا استقبال اعمال کے ساتھ کریں. کیا کے ساتھ کریں؟ غفلت کے ساتھ نہ کریں. استقبال رمضان کا, رمضان کا استقبال. اللہ پاک نے رجب کے بالکل آخری دن میں اور شعبان جب شروع ہو رہا ہے ہمیں آپ کو جمع کرنے کی جمع ہونے کی توفیق فرمائی اپنے دین کی نسبت پر. ہم نیت کریں انشاءاللہ رمضان کا استقبال کریں گے, زیادتی اعمال کے ساتھ استقبال کریں گے. کم سے کم تو ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ پہلی شعبان سے لے کر اور رمضان, ایسی ایسی مثالیں ہیں اس وقت اس زمانے میں بھی جہاں پر صبح سے لے کے شام تک انسان دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے, دنیا کمانے کے چکر میں, دنیا بڑھانے کے چکر میں, ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں اس زمانے میں بھی. وہ صحابہ کے واقعات نہیں ہیں, تابعین کے واقعات نہیں ہیں, اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو عبادت کا پابند کیا ہے اور بیس بیس سال ہو گئے تکبیر الاولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ بیس سال کی تکبیر الاولیٰ نہیں. اور خالی لوگ نہیں ہیں بالکل کہ مسجد میں پڑے ہوں تسبیح پڑھتے رہتے ہیں کوئی کام نہیں, نہیں, کام دھندے والے لوگ, کاروباری لوگ, دفتر آفس میں جانے والے لوگ, یہ اس محنت کا اثر ہے. بیس سال ہو گئے تکبیر الاولیٰ فوت نہیں. ایسے خوش نصیب اللہ کے بندے اس محنت کی برکت سے پیدا ہوئے, روزانہ قرآن کی ایک منزل تلاوت کرتے ہیں, عبادت. قرآن میں سات منزلیں ہیں, جمعرات کو شروع کرتے ہیں, دوسری جمعرات پر پورا قرآن ختم. ایک مہینے میں چار قرآن ختم. کتنے ہو گئے؟ کتنے قرآن؟ چار قرآن ختم. سال میں کتنے ہو گئے؟ ارے کتنے ہو گئے؟ بارہ چوک 48 قرآن, اور رمضان کے تین الگ. ہر عشرے میں کتنے ہو گئے؟ ایک سال میں 51 قرآن ختم. عبادت کیا ہے بولو؟ عبادت. اور خالی لوگ نہیں ہے, کاروبار کرتے ہیں, دکان کرتے ہیں, اور دنیا کے جو دھندے ہیں وہ بھی پیچھے لگ رہے ہیں, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں, وہ بھی پورے کرتے ہیں. اللہ کے بندوں کا حق وہی ادا کرے گا جو اللہ کا حق ادا کرے گا, جو عبادت کا حق ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا نہیں کرے گا. اس کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی, اس کی میرے دوستوں بچی زندگی بھی گڑبڑ ہوگی. اس لیے فرمایا نماز پڑھو. کون سی نماز؟ سلو کما رائے تم نیو سلی, ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. وہ نماز درانی عبادت. دین کا بڑا شعبہ عبادت ہے. اس لیے سارا مجمع میرے بھائی اور دوستوں کو نیت کرے کہ انشاءاللہ عبادت والی زندگی بنائیں گے. ہاں, عبادت کی برکتیں ظاہر ہوں گی. روزی کی برکت نماز میں ہے. روزی کی برکت نماز میں ہے. کوئی سوبے نہیں ہے جو روزی کی برکت کو کھینچے, وہ نماز ہے. معیشت کا سارا مسئلہ حل ہوگا نماز کے اہتمام پر. زندگی کی تنگیاں ختم ہوں گی نماز کے اہتمام پر. وہ نماز جو دربار رسالت سے چلی ہے, اگر کسی خوش نصیب کو اس کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے دنیا آخر سنور جائے گی, دنیا آخر سنور جائے گی. اس لیے فرمایا وہ مبارک زندگی جسے دین کہتے ہیں، دین اسلام کہتے ہیں، اس کا پہلا شعبہ ایمانیات اور دوسرا شعبہ عبادت. یہ عبادت کے مہینے آ رہے ہیں، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، روزہ فرض ہے. کیا ہے بولو؟ روزہ فرض ہے. جی ہاں، صبح صادق سے لے کر اور غروب تک کھانا پینا بند، کھانا پینا اللہ کے حکم سے بند، میاں بیوی کے تعلقات جو جائز تھے حلال تھے وہ بند. تو روزے میں وہ جو حلال چیزیں تھیں غیر رمضان میں ان کو بھی روک دیا گیا، تو جو حرام تھی غیر رمضان میں اسے کیسے کریں گے؟ اس لیے رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ابھی سے اس کی مشق کریں کہ روزے کو خراب کرنے والی تمام چیزوں سے بچیں گے. کیا بچیں گے؟ روزے کو خراب کرنے والی تمام چیزوں سے بچیں گے. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ عمر قضاؤ نے فضائل اعمال لکھی ہے کتاب، اس میں رسالے ہیں، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے جی، اور فضائل قرآن ہے، اور کیا ہے جی، اور مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج ہے، اور دو رسالے موسمی ہیں، ایک فضائل رمضان اور ایک فضائل حج. کیا فرماتے ہیں؟ 15 شعبان سے مسجدوں کے اندر فضائل رمضان کی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ رمضان کا شوق اور ذوق پیدا ہو، روزوں کا اہتمام زندگی میں آئے، رمضان کے لیے تیاری شروع ہو، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. ٹائم ٹیبل بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگے. عبادت میں لگے فضائل رمضان، 15 شعبان سے فضائل رمضان شروع ہو جائے. اس میں لکھا ہے حضرت شیخ نے، روزے کو پھاڑنے والی چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ اشراق نہیں پڑھیں گے تو آپ کا روزہ پھٹ جائے گا، چاشت نہیں پڑھیں گے تو آپ کا روزہ پھٹ جائے گا، تہجد نہیں پڑھیں گے تو آپ کا روزہ پھٹ جائے گا، روزے کا نقصان ہو جائے گا. ہاں کیا ملے گا؟ اگر غیبت کریں گے تو روزہ پھٹ جائے گا. تو کسی درجے میں اعمال ماحول کی وجہ سے وجود میں آ جاتے ہیں، لیکن اعمال کو خراب کرنے والی چیزیں اس پر کنٹرول نہیں ہوتا. تو کیا کریں؟ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ سارے مہینے ایسے گزاریں گے، اس کی مشق کریں گے کہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، غیبت کو سنیں گے بھی نہیں، نہ کریں گے نہ سنیں گے، اور جہاں غیبت ہو رہی وہاں بیٹھیں گے بھی نہیں. بڑا گناہ ہے غیبت، بڑا گناہ ہے. قرآن میں ہے نا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مردہ بھائی اس کا گوشت غیبت. اس لیے فرمایا مسلمانوں میں، دینداروں کی صفوں میں شیطان جو ہے وہ بدگمانی کے راستے سے داخل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بدگمان کرتا ہے، پھر غیبتیں شروع ہوتی ہیں، پھر غیبت کے بعد تہمتیں شروع ہوتی ہیں. کیا شروع ہوتی ہیں؟ تہمت، ایک دوسرے پر الزام، جھوٹے سچے سب. اور وہ رمضان کی ساری برکتیں اور روحانیتیں ختم ہو جاتی ہیں. روزہ وہ روزہ جو اگر صحیح ہو جائے اور خدا کیا قبول ہو جائے تو اس روزے کی تاثیر یہ ہے کہ وہ زندگی میں خدا کا خوف لائے گا، ڈر. کیا لائے گا؟ ڈر، تقویٰ پیدا کرے گا. ایمان مانو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ جو تم سے پہلے پر بھی کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے. خدا کا خوف وہ بڑی چیز ہے، وہ ہر خیر کی کنجی ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف ہر خیر کی کنجی ہے. جب یہ اندر میں احساس پیدا ہوگا، وہ جلوتوں میں بھی دیکھتا ہے، وہ خلوتوں میں بھی دیکھتا ہے، وہ رات کے اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، وہ دن کے اجالوں میں بھی دیکھتا ہے. کالے پہاڑ، کالی اندھیری رات میں کالے پہاڑ کے نیچے جو چیونٹی چل رہی ہے وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے، اس کے قدموں کو جانتا ہے. وہ ایسا علم والا ہے، وہ میری شہرت کے قریب ہے. کہاں بولو؟ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. وہ دو آنکھیں ہیں جو ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہیں، ان کو نہ نیند آتی ہے نہ امید آتی ہے. اس اللہ ہے، اس اللہ کا خوف اندر میں پیدا کرنا ہے. جب ماحول ہوتا ہے اور محنت ہوتی ہے اور زندگی مقصد پر ہوتی ہے تو ایسا ماحول بنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عوام کا تفقد کرنے کے لیے, ایک ہوتا ہے تجسس, ایک کیا ہوتا ہے تجسس, اور ایک ہوتا ہے تفقد. تجسس میں تو وہ تو حرام ہے, کسی کی ٹوہ میں لگنا, کیا کرنا کسی کی ٹوہ میں لگنا, یہ کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کہاں سے آتا ہے, کہاں سے کھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تجسس یہ تو منع ہے. ایک تفقد, کیا ہے بولو, تفقد اپنے آس پاس ماحول میں تفقد. ہمارے پڑوس میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا ہے, جو ایک وقت پکاتے ہیں دوسرے وقت انتظار کرتے ہیں کہ کچھ اخلاقی انتظام ہو جائے. یہ تفقد ہے, کیا ہے بولو, تفقد کہتے ہیں. ایک اللہ والے کے پاس ان کے ایک دوست آئے اور یوں کہا کہ مجھے کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں, اس وقت کچھ قرضے کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, کچھ قرضے کی ضرورت ہے. ان اللہ والوں نے اپنے دوست کی ضرورت سن کر ان کو وہ قرضہ دے دیا. قرضہ دینے کے بعد وہ رونے بیٹھ گئے, آنسو نکلنے لگے. لوگوں نے پوچھا آپ کے پاس وہ آئے, آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی, ان کو دے دیا, پھر آپ کیوں رو رہے ہیں, پھر کیوں رو رہے ہیں, میں سننے والے سونے والے سن رہے ہیں, بھائی سونے والے سن رہے ہیں, ذرا جگائے سونے والے, بھائی سن رہے ہیں نا, سب جاگ رہے ہیں نا, تو بس بات ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو رو رہے تھے, پوچھ رہے کیوں رو رہے ہیں آپ, آپ نے تو ضرورت پوری کر دی. میں اس بات پر افسوس کر رہا ہوں, میرے اس دوست کا حال میں نے پہلے سے توقع کیوں نہیں کیا, اس کو یہ نوبت کیوں پہنچی کہ وہ میرے پاس آ کر میری اپنی ضرورت رکھے. اگر میں تفقد کر لیتا, اس کے احوال سے واقف ہو جاتا, تو اس کا سوال آنے سے پہلے پہلے, میرے پاس آنے سے پہلے پہلے میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی رات کے اندھیرے میں تجسس کے لیے, تفقد کے لیے کس حال میں ہیں لوگ. ایک گھر سے ایک آواز آئی, ایک بوڑھی عورت کی آواز جو اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہی ہے, بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. کیا کہہ رہے, بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. اچھا دیکھیے, رات کا اندھیرا ہے, ماں اور بیٹی ہیں, دودھ موجود ہے, پانی موجود ہے, گناہ کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں, غلط کام کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں. وہ بیٹی کیا کہتی ہے, نہیں اماں, ایسا نہیں کریں گے, دودھ میں پانی پلانا گڑبڑ ہے, امیر صاحب نے منع کیا ہے. تو ماں کیا کہتی ہے, ماں کہتی ہے ارے وہ امیر صاحب اس وقت یہاں رات کے اندھیرے میں کہاں ہوں گے, وہ تو اپنے وائٹ ہاؤس میں آرام کر رہے ہوں گے, اسی کے اندر وہ کہاں ہوں گے یہاں پر. تو آپ اس لڑکی کا جواب سنی, اس بچی نے یوں کہا کہ امیر صاحب تو نہیں ہے, لیکن امیر صاحب کا وہ اللہ جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کا خوف. کیا کہتے ہیں بولو, اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس گھر پہ نشان لگایا جہاں پر ایک ڈرنے والی, خدا سے خوف کرنے والی متقی بچی اس گھر میں موجود ہے, اس گھر پہ نشان لگایا اور صبح کو اپنے بیٹے کا پیغام بھیج دیا. کس نے, امیر المومنین نے, دودھ بیچنے والی کے بیٹی کا پیغام بھیج دیا. پہلے ہمارے ہاں یہی معیار تھا کہ دین ہی اثر تھا, کہ دین ہوگا سب کچھ ٹھیک ہے, دین نہیں ہوگا کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے شادیوں میں یہی معیار تھا, لڑکے میں کیا دیکھیں گے, کہ نمازی ہے یا نہیں ہے. اب تو الحمدللہ اس کام کی برکت سے ایسا ماحول بن گیا, لوگ پوچھتے ہیں لڑکی والے چار مہینے لگے نہیں لگے صاحب نہ دیکھے ہیں, کیوں کہ چار مہینے لگائے بغیر سب معاملہ گڑبڑ ہے. اس محنت کے اندر اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے, دین کی حفاظت, ایمان کی حفاظت, ایمان کا بڑھنا, آخرت کا فکر پیدا ہونا, خدا کا خوف پیدا ہونا, اس محنت کا اثر ہے, اس محنت کا اثر ہے. اس محنت میں وہ اعمال بتائے جاتے ہیں اس میں نور ہے, ان میں لگنے کی برکت سے اندر کا اندھیرا دور ہوتا ہے. جب اندھیرا دور ہوتا ہے تو نور آتا ہے, نور روشنی, اس روشنی میں اپنے گناہ نظر آتے ہیں. پھر آدمی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. تو صاحبزادے کے چار مہینے لگے نہیں لگے ہیں تو بچی لیں گے انہیں نہیں لیں گے. دنیا کے مقدر کی ہے, اسباب مقدر کے ہیں, ہر ایک اپنا مقدر لے کر آیا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, کسی کو زیادہ دیا ہے وہ اس کی تقسیم ہے, اس کی حکمت ہے, وہ جانتا ہے. کسی کو کم دیا ہے اس کی تقسیم ہے, اس کی حکمت ہے, وہ جانتا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ وہ جس حال میں رکھے ہم اللہ کے شکر گزار رہے ہیں. رمضان کے اس مبارک مہینے میں میرے دوست بزرگوں اس کا استقبال یہ ہے کہ ہم اس کے رمضان کی تیاری کریں, عبادت کی تیاری کریں, اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائیں. حق کے راستے کے دو بڑے دشمن, راستہ صاف ہے, شیطان گلے میں ٹوک ڈال کر ڈال دیا گیا ہے, اور نفس روزے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے. راستہ صاف ہے. آپ دیکھو غیر رمضان میں آپ محنت کرو, گشت کرو, وہ لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے جو بغیر گشت کے آپ کو رمضان میں مسجدوں میں ملیں گے. مسجدیں بھر جائیں گی, اللہ اپنی رحمت کی ہوا چلائیں گے اور مسجدوں کی طرف رخ کر دیں گے, اعمال کی طرف رخ کر دیں گے. یہ مسلسل بارش ہو رہی ہے, ہوائیں چل چکی ہیں اور بادل شعبان کے شروع ہو گئے, اور رمضان میں کیا ہوگا, مسلسل بارش ہوگی. عبادت عبادت, اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچانا ہے, غیبتوں سے بچانا ہے, تہمتوں سے بچانا ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ہاں, تو یہ روزہ بنے گا جو اندر میں خدا کا خوف لائے گا, تقویٰ لائے گا. اگر اندر میں تقویٰ پیدا ہو گیا, خدا کا خوف پیدا ہو گیا, ہم متقی بن گئے, تو پھر اس یہ راستے کھلیں گے. کیا؟ کہ اللہ پاک بغیر کمائے پیسے دیں گے. کیا دیں گے بولو؟ ہاں, کمائی کی مشقت سے محفوظ کر دیں گے. اگر پیسہ نہیں ملا تو بغیر پیسوں کے چیزیں ملیں گی, اور اگر چیزیں نہیں ملی تو بغیر چیزوں کے کام بن جائیں گے. یہ راستہ ہے متقین کو دیتے ہیں اللہ پاک. یہ فرمایا جو خدا سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں, جو خدا سے نہیں ڈرتا سب اس کو ڈراتے ہیں. چوہے ڈراتے ہیں, بلیاں ڈراتے ہیں, کتے ڈراتے ہیں, سب ڈراتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ خدا سے نہیں ڈرتا. تو جلوت اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا, تکبیر والی زندگی نصیب ہو جائے گی, اللہ کا ڈر اور خوف نظر ہو جائے گا, زندگی پاکیزہ ہو جائے گی, گناہوں سے پاک ہو جائے گی, جلوت اور خلوت ایک ہی ہو جائیں گے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحا. سن دعا, اللہ پاک ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. وہ میرے بھائی دوست بزرگوں, کیونکہ ایمانیات کہ سب سے بڑا بنیادی شعبہ ہے دین کا, عبادت دوسرا شعبہ اہم شعبہ ہے جس کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں انسانوں کو جنات کو بھیجا ہے, اور تیسرا شعبہ کہ وہ اخلاق. اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ اخلاص والا کرنا ہے کہ جو عمل کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے, آخرت کے لیے کریں گے, اور بندوں کے ساتھ کہ اخلاق کا معاملہ کرنا ہے. کیا کرنا بولو؟ کیا معاملہ کرنا؟ اخلاق کا آدنا درجہ یہ ہے, ادنا درجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ, میرے پیر, میرے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں تکلیف پہنچاؤں تو بڑی بات ہے, کسی سے مجھ کو تکلیف نہ پہنچے, میرے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میں دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنوں, ہر ایک کو نفع پہنچاؤں. کیا پہنچاؤں؟ ہر ایک کو نفع پہنچاؤں. یہ زندگی سیکھنے کے لیے یہ ایام آئے ہیں, اس کی مشق کرنے کے لیے ایام آئے ہیں. لین دین معاملات ایک اور شعبہ ہے. لین دین صاف ہو, معیشت صاف پاک ہو, حلال حرام ہو, قیامت کے میدان میں کسی کے قدم نہیں ہل سکے جب تک وہ پانچ سالوں کا جواب نہ دے, زندگی دی تم نے کیا کیا, زندگی کا بہترین وقت جوانی دیا اس میں کیا کیا, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, جتنا جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا. پانچ سوال پیپر آؤٹ ہو چکا ہے, جواب کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. معاملات صاف ہو, لین دین صاف ہو, پھر فرمایا ایک پانچواں شعبہ ہے, وہ ہے معاشرت, رہن سہن, رہن سہن. معاشرت رہن سہن, اسلامی معاشرت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، حیا اور سادگی، اور باطل معاشرت دو بنیادیں ہیں، فیشن شو اور بے حیائی. دنیا میں باطل معاشرت کا اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ اپنی معاشرت بھول گئے. کھانے میں سادگی، پہننے میں سادگی، رہنے میں سادگی، ہر جگہ سادگی. سادگی زندگی میں آئے گی تو زندگی سے اسراف نکل جائے گا، اور زندگی سے اسراف نکلے گا تو برکتیں آئیں گی، اور اگر فیشن اور شوق کی طرف چلے تو پھر اسراف زندگی میں آئے گا، اور پھر کماتے کماتے بوڑھے ہو جائیں گے اور پورا نہیں پڑے گا. یہ بڑے بڑے پانچ شعبے پورے اسلامی اور دینی زندگی کے پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں میرے دوستو. یہ دعوت تبلیغ کی محنت اور یہ جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ اللہ کے راستے کی محنت اسی لیے ہے کہ اپنے ماحول سے اپنے وقت کو فارغ کر کر اس مبارک زندگی کو سیکھیں، اس کو سیکھتے ہوئے اس پر چلیں، اس پر چلتے ہوئے اس کی دعوت دیں. کیوں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم امت ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پر نبوت کے سلسلے کو بند کیا گیا ہے، دین قیامت تک کے لیے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں. ہم اپنی ذاتی زندگی کو دیندار بناتے ہوئے پوری دنیا کے انسانوں کو دین کی دعوت دیں. جیسے حضرات صحابہ نے ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے ایک بات رکھی، کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ. اگر دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو ہماری طرح ہو جاؤ. اس نے فرمایا صحابہ کا ایمان وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی عبادت والی زندگی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کے اخلاق اور معاملات وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی معاشرت وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ زندگیاں محفوظ ہیں. ان زندگیوں تک پہنچنا ہے، اس محنت کے ذریعے ان زندگیوں تک پہنچنا ہے، ان کو سامنے رکھنا ہے. ابھی منزل بہت دور ہے، ابھی منزل بہت دور ہے. اتنا بڑا اجتماع ہوا، 50,000 لوگ جمع ہو گئے، دین کی باتیں ہو گئیں، کچھ جماعتیں نکل گئیں، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، بڑی خدا کی نعمت ہے. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا شکر ادا کریں گے اللہ پاک نعمتوں کو بڑھائیں گے، اللہ پاک نعمتوں کو بڑھائیں گے. اور ناشکری پر کہ وہ نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں. کہتے ہیں نعمتوں کے چھین جانے میں سب سے مؤثر فیکٹر جو ہے وہ ہے نعمت کی ناشکری. اس لیے مشروع دعا میں پناہ مانگی گئی ہے، اے اللہ جو نعمتیں آپ نے ہم کو دی ہیں ان پر زوال نہ آئے، وہ باقی رہے. جو نعمت دینا جانتا ہے وہ نعمت لینا بھی جانتا ہے. دنیا میں ایسے حالات آتے ہیں جو دن میں کروڑپتی تھا رات میں فقیر ہو گیا، جو صبح کو بادشاہ تھا رات میں جیل کی سوراخوں کے پیچھے تھا. تو عز و منتشا و تذل و منتشا، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. اس مبارک زندگی کو زندگیوں میں لانے کے لیے اور اپنے منصب پر قائم رہنے کے لیے اس امت کے لیے ایک محنت ہے میرے دوستو، جس کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں. ابھی بہت دور منزل باقی ہے، بہت کام باقی ہے، بہت کام باقی ہے. اس کے لیے میرے دوستو یہ اجتماع کیے جاتے ہیں، جمع کیا جاتا ہے، ماحول میں بات سمجھ میں آتی ہے، ماحول کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے میرے دوستو شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، اللہ پاک مسلسل بارش کریں گے رحمت کی. ان مبارک ایام میں اس اجتماع میں ہم سب نیت کریں آج تک ہم سے دین سے، دین کے متعلق اور دین کی محنت کے متعلق جو کچھ سستی کوتاہی ہوئی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جتنی زندگی باقی رہ گئی ہم کو نہیں معلوم کتنی باقی رہ گئی، توبہ کر ہم خدا کی طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں اور دین کی محنت کی طرف آتے ہیں، اور اس کے تقاضوں کو لے کر دنیا میں چلنے پھرنے کی نیت کرتے ہیں. یہ سارا بندہ نیت کرتا ہے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے ذرا بتائیں. جتنی باقی زندگی باقی ہے انشاءاللہ دین کو سیکھیں گے، اس پر چلیں گے، اور اس کی دعوت کے جو تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ ان پر لبیک کریں گے انشاءاللہ. یہ رمضان رجب، یہ پھر شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعد، بلکہ رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ، یہ چار مہینے ہیں. رمضان فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، ان چاروں مہینے میں ہوتے ہیں. یہ ہمارے حضرات، بڑے حضرات، اس محنت کے بڑے حضرات میرے بھائی دوست بزرگوں اس کی بات چلاتے تھے کہ یہ چار مہینے خدا کے راستے میں گزرے ہیں، اور ان چار مہینے کی برکتیں حاضر ہیں. رمضان کا مہینہ، حج کا مہینہ، سارے مہینے اس مبارک مہینے میں خدا کے راستے میں چلیں گے پھریں گے تو یہ زندگیاں بدلیں گی اور اللہ پاک یعنی حالات کو بدلیں گے. حالات کا تعلق میرے دوستو اعمال سے ہے, حالات کا تعلق دنیا کے کسی سبب سے نہیں ہے, اعمال سے ہے. جیسے زمین سے اعمال جائیں گے ویسے حالات آئیں گے. آسمان سے حالات صحیح آئے, خدا کے فیصلے صحیح ہوں, اعمال صحیح کرنے پڑیں گے. اعمال کو صحیح کرنے کی ایک محنت ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے کرم سے اس کے لیے قبول فرمائے. اس مجمع میں میرے دوستوں کو سارا مجمع کھڑا ہو کر نیت کرے کہ انشاءاللہ ان آنے والے مہینوں میں ہم دین کو بھی سیکھیں گے, دین پر چلیں گے اور اس کی دعوت کے لیے اپنے اوقات لگائیں گے انشاءاللہ. کچھ اللہ کے بندے نقد تیار ہو بہت مبارک ہے, جو ابھی نقد تیار نہیں ہوئے کچھ مصروفیت ہے, آئندہ مہینوں میں نکلنے کی نیت اور ارادے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. ذرا کھڑے ہو کے بتائیں کون کون تیار ہے, اللہ پاک قبول فرمائے. نیت سب کرنے کھڑے ہو کر, نیت کرنا ہمارا کام ہے اور ارادہ اور پورا کرنا کس کا کام ہے؟ پورا کرنا ہم نہیں کر سکتے, اللہ کریں گے انشاءاللہ, سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو قبول فرمائے. اب میرے دوستو جو وقت ملا ہے وہ اپنے انفرادی اعمال کے پورا کرنے کے لیے, اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے, اور اس وقت سے پہلے پہلے کس بجے تعلیم 10 بجے ہوگی, 10 بجے سے انشاءاللہ یہاں تعلیم کے حلقے ہوں گے. اس سے پہلے پہلے اپنے انفرادی سارے اعمال سے اشراق پڑھ لیں, تلاوت کر لیں, تسبیحات پوری کر لیں, اور اس کے علاوہ 10 بجے سے پہلے پہلے فارغ ہو کر یہاں تشریف لے آئیں, تاکہ اب آج آخری دن ہے اجتماع کا, مغرب کی نماز کے بعد دعا بھی ہوگی. اللہ پاک ہمارے اجتماع کو قبول فرمائے, یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے, اس علاقے کے لیے اور پورے عالم کے لیے. اللہ پاک عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے. سبحان اللہ والحمدللہ.